بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر پرومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منارۂ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر زراعت نے ایران پاکستان مالیاتی لین دین کو دونوں ملکوں کی قومی کرنسیوں میں انجام دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے اہم اور اصل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی جرائم انسانی حقوق کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا ہیں۔ اور عراقی وزیراعظم مصطفی القاظمی پر قاتلانہ حملے کی خبروں کے بعد عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے دارالحکومت بغداد کے گرین زون کی سیکیورٹی کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر زراعت نے ایران پاکستان مالیاتی لین دین کو دونوں ملکوں کی قومی کرنسیوں میں انجام دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داوود سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر زراعت سید جواد ساداتی نشاد کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے پیش نظر اگر مالیاتی لین دین قومی کرنسیوں میں انجام دیا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات بہت قدیم ہیں، ہمارے درمیان مذہبی، ثقافتی اور نسلی رشتے پائے جاتے ہیں، اور ہماری سرحدیں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور ان تمام عوامل نے مل کر باہمی تجارت کے فروغ کے لیے بہترین حالات فراہم کر دیے ہیں۔ ساداتی نجات نے کہا کہ ایران اور پاکستانی زرعی میدان میں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ حلیف ہیں، بنابراہ ہمیں باہمی گنجائشوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر زراعت نے کہا کہ ہم اس وقت پاکستان کو کھجور اور سیب برآمد کرنے کی پوزیشن میں ہیں، جبکہ تیل اور چاول درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داوود نے اس موقع پر کہا کہ پاک ایران تجارت کی موجودہ سطح ہمارے درمیان پائے جانے والے دیرینہ رشتوں کے مطابق نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم عنقریب حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر برائے مواصلات اور شہری ترقی رستم قاسمی اور پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے تہران میں ہونے والی ملاقات میں اس بات سے اتفاق کیا کہ اشیاء کی ترسیل اور تجارتی ترقی و خوشحالی کے مقصد سے دونوں ممالک کے درمیان ٹرکوں کے گزرنے میں سہولیات پیدا کی جائیں گی۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے سربراہوں کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو آسان بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ اس سلسلے میں زیر بحث موضوعات میں سے ایک پاکستانی ٹرکوں کی ایران سے ترکی اور یورپ تک آمد و رفت کے ساتھ ساتھ ایرانی ٹرکوں کا پاکستان اور چین جانے میں آسانی لانا بھی شامل تھا۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی پروازوں کی تعداد بڑھانے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے پیشین ریمند پر مشترکہ سرحدی بازار کو دوبارہ کھولنے کی بھی اپیل کی۔ اس موقع پر رستم قاسمی نے کہا کہ ایران اور پاکستان ایک ماہ کے اندر اٹھائے گئے تمام اقدامات پر عمل کریں گے تاکہ ایک حتمی معاہدے پر پہنچ سکیں۔ تہران میں ایران اور پاکستان کی مشترکہ تجارتی کمیٹی کا نواں اجلاس منعقد ہوا، جس میں دونوں ملکوں نے تجارتی تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیتے ہوئے تجارتی ہدف 2 برسوں میں $5 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسام الدین مہاجری۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ تجارتی کمیٹی کا نواں اجلاس تہران میں واقع خلیج فارس کانفرنس ہال میں منعقد کیا گیا۔
ایران پاکستان مشترکہ تجارتی کمیٹی کے نویں اجلاس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر صنعت معدنیات و تجارت سید رضا فاطمی امین نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی سطح اطمینان بخش ہے، تاہم اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک ایران تجارت کے فروغ کا عملی طور پر آج سے آغاز ہو رہا ہے اور 2 ماہ کے اندر ایک ایرانی وفد صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ایران کے وزیر صنعت و معدنیات و تجارت نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تجارتی ہدف کو آئندہ 2 سال کے دوران $5 ارب تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ تہران میں ہونے والے ایران پاکستان مشترکہ تجارتی کمیٹی کی نوی اجلاس میں باہمی تجارتی اور اقتصادی لین دین کے فروغ اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کے فروغ سے متعلق مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے، جس میں سے ایک پر ایران کے وزیر صنعت و معدنیات و تجارت رضا فاطمی امین اور پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے، جبکہ دوسری یادداشت پر زاہدان اور کوئٹہ کے ایوان صنعت کے سربراہوں نے دستخط کیے۔
جو ایگریمنٹ ہوئی ہے کوئٹہ چیمبر آف کامرس اور زاہدان چیمبر آف کامرس کے درمیان، خاص کر یہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان ایک اہم ایگریمنٹ ہے۔ مجھے یقین ہے جو ہماری ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ ہے، دونوں کا جو تجارت ہے وہ بہت حد تک بڑھ جائے گا۔
سید حسام الدین مہاجری، سحر، عالمی نیٹ ورک، تہران۔
ایران کی مسلح افواج ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے اہم اور اصل مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ فوجی مشقوں کے پریس ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق مکران کے ساحلوں کے قریب ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کا اصل مرحلہ اتوار سے یا رسول اللہ کے مقدس کوٹ سے شروع ہو گیا ہے، جس میں ایران کی مسلح افواج کے انفینٹری، آرٹلری اور انجینئرنگ کور کے علاوہ اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ، بحریہ کے مختلف فلوٹس، فضائیہ کے جنگی جہاز اور ڈرون طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے ترجمان کوموڈور سید محمد موسوی نے بتایا ہے کہ فرضی دشمن کی الیکٹرانک معلومات اور سگنلوں کا پتہ لگانا اور انہیں سننا اور دشمن کے سگنلوں کو ناکارہ بنانا مشقوں کے اہم ترین مرحلے میں شامل ہیں، اور اس مقصد کے لیے مخصوص الیکٹرانک نظام کے علاوہ ابابیل، یسیر، صادق، مہاجر اور سی مورخ جیسے ڈرون طیارے اور P-3F، RF-4 اور Boeing-7 اور 7 جیسے جاسوس طیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کموڈور موسوی کا کہنا تھا کہ ملکی سرحدوں اور اسی طرح جنوبی ایران کے آبی علاقوں کی نگرانی اور تجزیہ کرنا، دشمن کے خلاف ایئر ڈیفینس سسٹم کا استعمال، فضائی گشت بھی ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے پروگرام میں شامل ہے۔ فوجی مشقوں کے ترجمان نے ایک بار پھر ایران کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ خطے کے ملکوں کے درمیان علمی اور سائنسی تعاون کے ذریعے علاقائی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ملکوں کے لیے ایران کی فوجی مشقوں کا پیغام یہ ہے کہ تہران علاقائی توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امن اور دوستی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ کوموڈور موسوی نے کہا کہ تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خطے سے باہر کی قوتوں نے ہمیشہ جنگ پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کا نتیجہ مغربی ایشیا میں بدامنی، جنگ اور غاصبانہ قبضے کی شکل میں برآمد ہوا ہے۔ ذوالفقار فوجی مشقوں کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ فوجی مشقوں کے تمام مراحل کے نتائج کا حضرت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر اور بری فوج کے ماہرین بغور جائزہ لیں گے۔ دشمن ایرانی فوج اور سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے عزم و ارادے اور طاقت کو آسمانے کی غلطی نہ کرے۔ یہ انتباہ ایران کی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل غلام علی رشید نے ذوالفقار فوجی مشقوں میں شریک اعلی فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی ملک سے پیدا ہونے والی کسی بھی سطح کے خطرات کا تباہ کن جواب دیں گی، لہذا دشمن ہماری طاقت اور عزم کو آسمانے کی کوشش نہ کرے۔ جنرل غلام علی رشید نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج دشمن کے اتحاد اور خاص طور سے امریکی صہیونی اتحاد کے مقابلے میں ملک کی ارضی سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور علاقائی طاقت کے دفاع کی توانائی، ٹیکنیک اور اسٹریٹجی پوری طرح آمادہ کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوب مشرقی ایران سے لے کر جنوبی ایران کے ساحلوں پر جاری ذوالفقار فوجی مشقیں ایرانی بحریہ، بری فوج، فضائیہ اور اسی طرح ایئر ڈیفینس فورس کی طاقت اور آمادگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ جنرل غلام علی رشید نے مزید کہا کہ ایران کی بری فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملکی دفاعی طاقت کا ڈھانچہ 8 سالہ دفاع مقدس کے تاریخی اور اسٹریٹجک قومی ورثے پر استوار کیا ہے تاکہ دشمن کو اپنے تخمینوں اور اندازوں کی غلطی سے باز رکھا جا سکے۔ پاکستان میں مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر مہنگائی کے دوران پاکستان نے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر عمل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان نے COVID-19 وبا میں لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر انداز میں سنبھالا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے دنیا کے بیشتر ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نسبتاً بہتر ملک رہا ہے جس نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں قدرے بہتر انداز میں عمل کیا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی کے خلاف حکومت کو ہر طرف سے گھیرنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ پی ڈی ایم جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، تو اب اس نے دسمبر میں فیصلہ کن لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی جرائم انسانی حقوق کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ بیجنگ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین کا کہنا تھا کہ 20 سال کے دوران افغانستان میں امریکی جنگ اور فوجی آپریشن کے دوران 8 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ سے زائد افراد عام شہری ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو افغانستان میں اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں مداخلت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ فوری طور پر ختم کر دے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاسمی پر قاتلانہ حملے کی خبروں کے بعد عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے دارالحکومت بغداد کے گرین زون کی سیکیورٹی کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ عراقی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ رسول نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ عراقی سیکیورٹی فورس کی جانب سے بغداد کے گرین زون میں امن و امان اور نظم و قانون کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات انجام دیے گئے ہیں۔ عراقی فوج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے ثبوت و شواہد اکٹھا کرنا شروع کر دیے ہیں، کہا کہ بمبار ڈرون طیارے کے پرواز بھرنے کے مقام کا پتہ لگانے کے لیے بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل عراقی سیکیورٹی ادارے نے اعلان کیا تھا کہ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی کی رہائش گاہ پر ایک بمبار ڈرون طیارے سے حملہ ہوا، تاہم وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ اور اب سماعت فرمائیے یمن کے شام کے حوالے سے ہماری ایک رپورٹ۔ شام کے صوبہ حمص میں دہشت گردوں کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں کم سے کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق شام میں انسانی حقوق کے نگراں مرکز نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اداوا کے علاقے میں بارودی سرنگ سے ایک کار کے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا، جس میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 عورتیں، 1 چھوٹا بچہ اور 4 مرد شامل ہیں۔ شام کے اس مرکز کا کہنا ہے کہ شمالی سلمیہ کے مضافاتی علاقے صبورہ میں بھی ہینڈ گرین کہ ایک دھماکے میں ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں مرکز کے اعلان کے مطابق شام کے مختلف صوبوں من جملہ حمص، حما، دیرزور، حلب سمیت مختلف دیگر علاقوں میں جنوری 2019 سے اب تک مختلف طرح کے دھماکوں اور جنگ کے نتیجے میں تباہ حال عمارتوں کے ڈھا جانے کے نتیجے میں 626 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 82 عورتیں اور 224 بچے شامل ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، عراق میں انتخابات کے بعد دھاندلی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جو عراق کی ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال تو آپ نے خبروں میں سنی ہے کہ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاظمی پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور ایک جہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے گرین زون کے اندر، وہاں پہ ایک ڈرون حملے سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یقیناً اس وقت عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاظمی کئی حوالوں سے تنقید کا نشانہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی سوال میں اشارہ کیا ہے کہ جو انتخابات کے خلاف یا انتخابات میں ہونے والی دھاندلیوں کے خلاف جو سلسلہ جاری ہے، وہ مظاہرے اور عوام کے احتجاج اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اس پہ احتجاج قانونی طریقے سے بھی، یعنی قانونی طریقے سے مراد یعنی کہ الیکشن کمیشن کے عنوان سے بھی، اور گلیوں اور شاہراہوں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے ایک دباؤ ہے وزیراعظم پہ اور الیکشن کمیشن پہ، اور کسی حد تک مظاہرہ کرنے والوں کو یہ حق بھی دیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے بڑے پرامن مظاہرے کیے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے، لیکن جمعے کے دن جو بغداد کے اندر مظاہرہ کرنے والوں پہ جس انداز سے سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا اور 5-7 لوگ وہاں پہ جام بھاگ ہو گئے، تو اس کا ریئیکشن یقیناً آنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو مصطفیٰ قاظمی پرائم منسٹر پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ اسی سے ملتی جلتی کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ میں سازش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے مظاہروں کو بھی پرتشدد بنانے میں ایسے عناصر شامل ہوں کہ جو عراق میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے، اور عراقی وزیراعظم پر حملے میں بھی وہی عناصر ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ عراق کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ابتر رہے. اب سیکیورٹی کی صورتحال ابتر ہونے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں, اس سے کیا فوائد لیے جا سکتے ہیں, اس پہ بھی ایک بحث موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ پہلے میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ بہرحال دھاندلی ہوئی ہے, اس پہ جو شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے. دو تین بڑی واضح نشانیاں ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ اشد الشعبی جو اس وقت ایک باقاعدہ فوج کا حصہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے رضاکار فورس کی, اور اس کا خاص ایک نظریہ اور فکر بھی ہے کہ جو ایک خاص گروہ کو یا ایک خاص سیاسی جماعت کو مثلا الفتح کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ الفتح کے ووٹرز ہیں دوسری لفظوں میں. اب کیا ہوا کہ الیکشن کے دو دن پہلے تمام فورسز اور سرکاری ملازمین کو حق دیا گیا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں, لیکن وہاں پہ گڑبڑ یہ کی گئی کہ الحشد الشعبی جو فوج کی طرح ایک باقاعدہ ایک حکومتی ادارہ ہے, حکومتی فورس ہے, اس کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ووٹ ڈالیں, بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جا کے الیکشن والے دن یعنی 10 اکتوبر کو ووٹ ڈال سکتے ہیں, پہلے نہیں ڈال سکتے. تو ایک بہت بڑی تعداد کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے محروم کر دیا گیا. دوسرا جو اہم عنصر تھا کہ جو چونکہ یہ مشینوں پہ ووٹنگ ہوئی ہے اور کاؤنٹنگ بھی مشینوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور ہوئی ہے, تو مشینوں پہ جو اعتراض ہوا ہے اس پہ ایک بڑا جینوئن اعتراض ہے. وہ یہ ہے کہ اس کا جو کمپیوٹرائز سسٹم تھا, اس کا جو سرور تھا, وہ متحدہ عرب امارات میں تھا, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ مین جہاں سے یہ پورا سسٹم کنٹرول ہو رہا تھا الیکشن کا, وہ متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات میں کیوں رکھا گیا؟ اس وقت متحدہ عرب امارات کی جو صورتحال ہے وہ ماضی میں بھی وہ جس انداز سے امریکہ اور آج کل تو اسرائیل کے بھی بہت زیادہ نزدیک ہیں, تو یہ ایک شک تو تھا کہ وہاں پہ جو کہ اس کو سرور رکھا گیا ہے تو اس سے بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دو تین واقعات جو بڑے عراق میں سامنے آئے ہیں, ایک عراقی وزیراعظم پہ حملہ ہے, دوسرا مظاہرین پہ تشدد ہے, تیسرا یہ کہ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اتحاد بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن جو ترجیح ہے جو وہاں کی محب وطن جماعتیں ان کی کوشش ہے کہ سیکیورٹی کور رہے, سیکیورٹی کے حالات ٹھیک رہیں تاکہ اس سے کوئی منفی فائدہ نہ اٹھائے. جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اس سے جو سب سے بڑا فائدہ مل سکتا ہے اگر وہاں پہ سیاسی عدم استحکام آ جائے, سلامتی کے مسائل پیدا ہو جائیں, سیکیورٹی کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ مختلف طرح کے حملات اور مظاہروں اور پرتشدد قسم کے سلسلے کا شروع ہو جائے, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو پہنچ سکتا ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک دفعہ خود پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسے انخلا ہونا چاہیے. وہاں سے امریکن فورسز کے بارے میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ انہیں عراق کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب یہ صورتحال پیدا کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکن فورسز عراق میں موجود رہیں, ممکن ہے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہو کہ وہاں پہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے, سیاسی عدم استحکام ہو, سیکیورٹی کے مسائل ہوں, مار دھاڑ شروع ہو جائے, مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں, تو ایک دفعہ پھر یہ بہانہ بنایا جائے کہ عراق چونکہ مشکلات کا شکار ہے, افراتفری کا شکار ہے, یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے, لہذا امریکن فورسز کو کچھ مزید عرصہ رہنا چاہیے. لہذا ترجیحات میں تو عراقی جماعتیں, عراقی مذہبی گروہ, عراق کے عوام کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسا لائحہ عمل اختیار کریں کہ ایک بار پھر امریکہ کو فوجی مداخلت کا جو ہے وہ موقع نہ مل سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سیاسی گفتگو کا. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأخير الناهي فلا أحد نبينا الأخير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 16 آبان یکم ربیع الثانی اور 7 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے یکم ربیع الثانی سن 875 ہجری قمری میں ایرانی شاعر شمس الدین محمد بن حسام المعروف ابن حسام قہستانی نے وفات پائی وہ خراسان کے رہنے والے تھے انہیں جوانی سے ہی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ادب خصوصاً شاعری سے بہت لگاؤ تھا ان کے مجموعہ کلام میں دیوان قصائد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی مدح میں ہے. خاور میانہ ان کی دیگر مشہور کتابوں میں شامل ہے. مذکورہ مجموعہ کلام کو جو شاہنامہ فردوسی کی طرز پر لکھا گیا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی غزوات کے بارے میں ہے. سات نومبر 1823 عیسوی کو امریکہ کے پانچویں صدر جیمز مونروے کے ذریعے اس ملک کی ڈاکٹرائن کا اعلان کیا گیا. اس ڈاکٹرائن میں کہا گیا تھا کہ براعظم امریکہ تمام امریکی ملکوں کا ہے، اور براعظم امریکہ سے باہر کی کوئی بھی حکومت اس براعظم میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی. مونروے منشور کے مطابق امریکہ نے عہد کیا تھا کہ وہ بھی یورپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اس کے بعد سے اس شق پر امریکہ کی طرف سے سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا، اور جواب میں تمام یورپی حکومتیں بھی اس شق کو ماننے پر مجبور تھیں. دراصل امریکہ نے اس قانون کے تحت امریکہ کے لیے نئی نوآبادیات کی تشکیل پر بہت زیادہ تاکید کی تھی، اور اس طرح جنوبی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں امریکہ کو اپنا سامراجی دائرہ بڑھانے کا موقع مل گیا تھا، اور اس پورے علاقے پر صرف امریکہ ہی اپنا نوآبادیاتی نظام مسلط کر سکتا تھا. سات نومبر 1862 عیسوی کو آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا. ان کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی تھا. وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے صاحبزادے تھے، اور 29 ستمبر 1837 عیسوی کو اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم مضبوطی سے جما رہے تھے. ان کی قوت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود مغل بادشاہ بھی انگریزوں سے پینشن لیتا تھا، اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرنے کا اختیار تک نہیں تھا. 1857 عیسوی میں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا، تو بہادر شاہ ظفر ہندوستان بھر کی حریت پسند تحریکوں کا مرکز نگاہ بن گئے، اور انقلابیوں نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا. لیکن جنگ آزادی میں حریت پسندوں کی شکست کے بعد 21 ستمبر 1857 عیسوی کو انہیں گرفتار کر کے 7 اکتوبر 1858 عیسوی کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے جلا وطنی کی حالت میں ہی 7 نومبر 1862 عیسوی کو وفات پائی. بہادر شاہ ظفر ایک اچھے شاعر بھی تھے. انہوں نے شاعری کے چار دیوان یادگار چھوڑے ہیں. ان کا کلام بڑا پرسوز ہے، اور ان کی وہ غزلیں جو جلا وطنی اور قید کے زمانے میں کہی گئی ہیں بہت زیادہ پردرد ہیں. ان کا یہ شعر بھی بہت زیادہ مشہور ہے. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. سات نومبر 1913 عیسوی کو فرانس کے مشہور اہل قلم البر کامو پیدا ہوئے. البر کامو کا گھرانہ اگرچہ مالی اعتبار سے غریب تھا، لیکن انہوں نے اپنے مضبوط عزم و ارادے کی بدولت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے فن میں بے پناہ شہرت حاصل کی. اس معروف فرانسیسی اہل قلم کی شاہکار تصانیف میں بیگانہ، افسانہ سیزف اور تعاون کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. البر کامو نے 1957 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا، اور اس کے 3 سال بعد 1960 عیسوی میں وہ ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے. سات نومبر 1956 عیسوی کو اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ نہر سوئز ختم ہوئی. یہ جنگ جزیرہ نما سینا پر صہیونی حکومت کی افواج کی جارحیت اور نہر سیویز کے علاقے پر فرانس اور برطانیہ کی چھاتہ بردار افواج کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سویز کو قومی آئے جانے کے اعلان کو مذکورہ تینوں حکومتوں نے حملے کا بہانہ بنایا تھا۔ سولہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کے قیام کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے دوران ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام نے واضح اعلان کیا کہ امریکہ اور شاہی حکومت کے مہروں کی تبدیلی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تین دن پہلے ہونے والے طلبہ کے قتل عام کے سلسلے میں ایرانی عوام کے لیے ایک پیغام ارسال کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ بہادروں نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹینک، بھاری مشین گنیں آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ کے پختہ عزائم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور یہ بات سب پر واضح اور روشن ہے کہ زندگی کے ایام بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کا پروگرام بنائے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے لمحات کو اور ان کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر لمحہ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جتنا جتنا دن اور گھنٹے اور ساعتیں گزر رہی ہیں، یقینی طور پر ہمارے وہ دن جو ہماری زندگی میں تھے وہ کم ہو رہے ہیں۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت، تبدیلیاں، اسی طریقے سے اخلاق میں نکھار، اور دوستوں اور ساتھیوں اور رشتہ داروں، محلے والوں اور ملنے والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بلند سے بلند تر کرنا چاہیے، کدورتوں کو دور کرنا چاہیے، محبتوں کو عام کرنا چاہیے۔ پیغام بھی ہمارا یہی ہے، اور بزم دوستاں جو کہ سامعین کی اپنی بزم ہے، محبت کی بزم ہے، پیار کی بزم ہے، اس میں بھی ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال کرونا کے ایام میں ہم مسلسل اپنے سامعین کی توجہ اس موذی مرض کی طرف دلاتے رہے ہیں اور ابھی بھی دلا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر اس کا زور جو ہے وہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن دوبارہ یہ باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے سردی کے ایام نزدیک آ رہے ہیں، ویسے ویسے اس کی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی لہر بہت سے ملکوں میں اپنے اپنے تناسب کے اعتبار سے جو ہے وہ منظر عام پر آتی جا رہی ہے۔ بہرحال ابھی تک اس موذی مرض سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹا ہے، اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر سے کام لیں، ہاتھوں کو مستقل طور پر دھوئیں، بھیڑ سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں. انشاءاللہ کہ ہماری یہ گفتگو آپ کے دلوں میں اتری ہوگی اور آپ نے اس پر یقینی طور پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی. بہت شکریہ، بہت نوازش تمام دوستوں کا کہ ابتدائی پروگرام میں ہم سامعین کے ساتھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. جی
بہت شکریہ حسین تقوی. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے محمد مقتدہ صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، بھائی مظفر خاص خلی نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا ہے، کافی دنوں سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، لیکن میری زیادہ تر توجہ تمام ریڈیو سننے والوں کی طرح خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرامز پر ہوتی ہیں، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں مشرق وسطی کے حالات سے مکمل آگاہی ملتی ہے. اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں. آج کل کا اہم موضوع افغانستان ہے، جہاں پر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ حالیہ چند ہفتوں میں اس ملک کے صوبوں قندوز اور قندار میں ہونے والے بم دھماکوں نے دل ہلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. صرف مسلمان ملکوں سے ہی خون خرابے کی خبریں موصول ہوتی ہیں. دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رکھا ہے، اور جو دہشت گرد گروہ ہیں انہیں بھی امریکہ نے ہی بنایا ہے، جیسے داعش تکفیری گروہ. آخر میں ریڈیو سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب محمد مقتدہ صاحب، ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہم یہاں پر بھائی مظفر خاص خلی صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ جو ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں مشغول ہیں. بہرحال پچھلے دنوں ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور اس کا انہوں نے ذکر اپنے گزشتہ خط میں کیا تھا، اور ہم سب نے ان کے لیے یقینی طور پر دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ان کے بیٹے کے خط بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں، امیر خاص خیلی کے. بہرحال ہم تمام اپنے ٹنڈو جام کے دوستوں سے اور لسنرز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بھی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. جناب محمد مقتدہ صاحب نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھا کہ خبریں اور تبصرے اور سیاسی پروگرام ریڈیو کے جو ہیں ان کو بہت پسند ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ریڈیو سے جو لوگوں کا زیادہ تر لگاؤ ہے وہ خبروں، تبصروں اور سیاسی پروگراموں پر ہوتا ہے، جبکہ دیگر پروگرام بھی سامعین جو ہے وہ شوق سے سنتے ہیں. ہمارے ہاں تو ویسے زیادہ تر لوگوں کا رجحان ریڈیو سننے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر گانے سن لیے جائیں. پہلے یہی ہوتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریڈیو اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا ایک بہت اہم ذریعہ بن گیا، جبکہ پہلے بھی خبریں نشر کی جاتی رہی ہیں. علاقائی حالات پر ریڈیو تہران اپنی گہری نظر رکھتا ہے، اور ہماری خبریں، تبصرے اور اسی طریقے سے بہت سے سماجی اور سیاسی پروگرام بھی علاقائی حالات کے حوالے سے ترتیب دیے جاتے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ افغانستان کا موضوع ان دنوں جو ہے وہ اہم موضوع ہے، اور افغانستان میں جو ہے بہت تیزی سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان گروہ نے حکومت بنانے کا اعلان کیا اور حکومت بھی بنائی انہوں نے. بہرحال حالات جو ہیں وہ افغانستان کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو قندوز اور قندھار میں خود کش دھماکے ہوئے اس میں سینکڑوں نمازی جو ہے وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ مسلمان ملکوں سے ہی صرف خون خرابے کی خبریں آتی ہیں، بہرحال یہ دشمن کا ایک ایجنڈا ہے جو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اور داعش گروہ بھی جیسا کہ آپ نے کہا یہ دشمنوں کا بنایا ہوا ہے، اور امریکہ کی سرپرستی میں اسے ترتیب دیا گیا، اور آج یہی گروہ جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ وبال جاں بنا ہوا ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رکھے. پروگراموں کو سننے، پسند کرنے اور ایک اچھی تحریر ہمارے لیے روانہ کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو آپ شوق سے سنتے ہیں اور یقینی طور پر جو ہے یہ ریڈیو تہران سے ملنے والی اطلاعات و معلومات اور علمی پروگرام بھی آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی لانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب محمد مقتدیٰ صاحب کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے روانہ کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے عبدالعزیز قریشی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں کیونکہ ریڈیو کی نشریات ہمارے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہے، ویسے صبح کی نشریات نہایت روح افروز ہے، سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور عرصہ دراز سے ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام نہایت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے پروگرام صبح امید مجھے بے حد پسند ہے، ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب محمد عزیز قریشی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور جان کر خوشی ہوئی کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے علاقے میں کچھ بہتر ہے اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام سے آپ بھرپور طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا باعث ہیں، اور پروگرام صبح امید کے حوالے سے بھی آپ نے تعریفی کلمات تحریر کیے ہیں، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز بھائی حسین اختر صاحب جو ہے وہ اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، لکھتے ہیں اور سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، بہت زحمت کرتے ہیں اور نہایت ہی بہترین انداز سے وہ پروگرام پیش بھی کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ریڈیو تہران کے مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ آپ کا کہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے خط روانہ کرتے ہیں، اور ایک سینئر سامع ہونے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ تمام لکھنؤ کے دوستوں کو ہمارا بہت بہت سلام، امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خط لکھنے کا شکریہ۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ایاز مسعود صاحب نے حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور جب بھی وقت ملتا ہے آرکائیو سے بھرپور استفادہ کر رہا ہوں۔ خبریں، تبصرے اور اپنے دیگر پسندیدہ پروگرام بھی میں بھرپور طریقے سے سنتا ہوں۔ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ کو بھی پابندی کے ساتھ چیک کرتا ہوں اور عالمی اور علاقائی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بزم دوستہ پروگرام میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔
جی جناب ایاز مسعود صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں، اور یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ آرکائیو سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر پروگرام آپ کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سے ایسے سامع ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ایک کراچی کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے میں ریڈیو تہران جو ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ سہولت ہم نے سامعین کے لیے ہی مہیا کی ہے، اور ویب سائٹ کے اندر پابندی کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر دیے جاتے ہیں اور سامعین اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد و ہدف یہ ہے کہ سامعین تک ایک سالم، صحیح اور ایک اچھے معلومات کے ذریعے کے عنوان سے ریڈیو تہران پہچانا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو تہران اپنے اس حق کو ادا کر رہا ہے۔ مختلف مناسبتوں پر جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں اس کو بھی سامعین پسند کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ پروگراموں کو جامع، مضبوط اور بہترین انداز سے پیش کیا جائے، اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم جو ہے اس حوالے سے کوشش کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی آخر میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے سہیل شہاب صاحب کا یہ خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں، کچھ دنوں پہلے پروگرام بزم دوستہ میں اپنے علاقے کے بہت سے باشندوں کے خطوط کو سنا، اچھا لگا، اس لیے ریڈیو تہران کے پروگرام بزم دوستہ کے لیے یہ چند سطر تحریر کر رہا ہوں۔ اردو لکھنا میرے لیے مشکل کام ہے لیکن لکھ رہا ہوں، کوئی غلطی وغیرہ ہو تو آپ خود درست کر لیجئے گا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ریڈیو تہران کا بہت ہی پرانا سامع ہوں، لیکن خط وغیرہ کبھی نہیں لکھا۔ میرے اس خط کو بزم دوستہ میں شامل ضرور کیجئے گا۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کافی سارے لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایران سے بہت محبت ہے۔ ایران کے دشمن ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ایران کے لیے دنیا بھر کے مسلمان دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں۔
جی جناب سہیل شہاب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، پرانے سامے ہیں اور پہلا خط آپ نے روانہ کیا ہے۔ بہرحال کرگل لداخ سے ہمیں مسلسل پابندی کے ساتھ خط ملتے ہیں اور ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات وہاں پر پابندی کے ساتھ سنی اور دیکھی جاتی ہے، اور ریڈیو تہران سے جو اس علاقے کے عوام کی خاص محبت ہے اس پر ہم پورے علاقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہایت محبت سے خط لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا فرض ہے کہ سامعین کے خطوط میں اگر کوئی کمی کسری رہ جائے تو ہم اسے پورا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر خالی خط بھی ہمیں روانہ کر دیں تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی افتخار کی بات ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کسی چیز کا آنا وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے سینکڑوں سامعین ہیں دنیا بھر میں جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمیں خط بھی تحریر کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو خط تحریر نہیں کر پاتے۔ بہرحال ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران سے آپ کو محبت و پیار، یقینی طور پر جو ہے دشمن کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ضرب ہے، بہت بڑا ایک صدمہ ہے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایران کو دنیا سے کاٹ دے، لیکن دشمن جتنا بھی کوشش کر لے ایران کا جو دنیا کے عوام کے ساتھ ایک رابطہ ہے اس کو کوئی ایران سے نہیں چھین سکتا۔ آپ سب جو ہے وہ اسلام کی قوت ہیں، اسلام کی طاقت ہیں۔ جہاں جہاں اسلام کی طاقت و قوت موجود ہے ایران کا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، وزیر خارجہ کے اپنے روسی، چینی اور آذربائیجانی ہم منصبوں سے مؤثر مذاکرات۔ نیو یارک ٹائمز، بغاوت کی وجہ سے سوڈان پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کا دباؤ بڑھا۔ اور روزنامہ العرب، ایران سے مقابلے کے لیے سعودی عرب پھر پاکستان سے پر امید۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، ایران سے مقابلہ سخت، ایرانی جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں، سیہونی افسر۔ روزنامہ کیہان اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایک سیہونی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی بے حد سنجیدہ، پرعزم اور نئے نئے راستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایران سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ میجر جنرل روون بن شالوم نے ایک ٹی وی پروگرام میں مختلف شعبوں میں ایران کی غیر معمولی ترقی کا اعتراف کرتے ہوئے ایٹمی معاملے اور ایران کے اقدامات کا ذکر کیا اور کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایٹمی مذاکرات میں تعطل اسی طرح سے جاری رہے گا اور ایرانی حکام کسی نہ کسی بہانے سے ایٹمی مذاکرات میں واپسی سے انکار کرتے رہیں گے، مگر ان کے پاس اب بھی یہ کارڈ موجود ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، عراقی وزیراعظم ڈرون حملے میں بال بال بچے۔ روزنامہ رائے الیوم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ عراق میں جوائنٹ آپریشنز کمانڈ نے بتایا ہے کہ وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور بغداد میں ان کی رہائش گاہ پر ڈرون سے حملے میں وہ بچ گئے ہیں۔ عراقی فوج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ مسلح افواج کے کمانڈر وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی پر ڈرون طیارے سے ناکام قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق بغداد کے الخضرا علاقے میں کاظمی کی رہائش گاہ پر ہونے والے اس ڈرون حملے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، وفاقی حکومت نے کالعدم ٹی ایل پی پر پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی۔ روزنامہ جسارت، مشکلات کے باوجود ترقی کا بھرپور سفر جاری ہے، وزیر خارجہ۔ روزنامہ منصف، دہلی میں مسلم دکاندار کو دھمکانے کا ویڈیو وائرل، کیس درج۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم لانگ مارچ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور میں احتجاج، دسمبر میں اسلام آباد کی طرف جانے کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ لکھتا ہے کہ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ پر اتفاق کرتے ہوئے کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور میں احتجاج، دسمبر میں اسلام آباد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف 13 نومبر کو کراچی، 17 نومبر کوئٹہ، 20 نومبر کو پشاور میں احتجاج کرے گی، جبکہ آخر میں اسلام آباد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ قومی آواز، چین کا اروناچل پردیش میں 4.5 کلومیٹر زمین پر قبضہ، حکومت سچ کا اعتراف کب کرے گی کانگریس۔ روزنامہ قومی آواز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ چین نے ہندوستانی علاقے میں کافی اندر تک در اندازی کر لی ہے، لیکن مرکز کی مودی حکومت اس سے لگاتار انکار کر رہی ہے۔ اب تو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ چین نے ہندوستان کے اروناچل پردیش علاقے میں تقریباً 4.5 کلومیٹر گہرائی تک در اندازی کر لی ہے۔ یہ الزام کانگریس نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران عائد کیا۔ کانگریس ترجمان پون کھیڑا نے دہلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون کے ذریعے امریکی کانگریس کو ایک سالانہ رپورٹ دی گئی ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ چین نے ہمارے علاقے میں اروناچل پردیش کے اندر 4.5 کلومیٹر گہری در اندازی کی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، ذوالفقار 1400 مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز۔ مہر نیوز ایجنسی، امریکہ معاشی دہشت گردی جاری نہیں رکھ سکتا، اپنے چینی ہم منصب سے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو۔ اور سانا نیوز ایجنسی، غاصب اسرائیل نے لبنانی آبی سرحدوں کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارے نور۔ اور منارے نور پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلبا کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلبا میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے۔ وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے۔
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی۔
درست است،
ٹھیک ہے۔
تو می آئی،
تم چلو گے۔
با ما،
ہمارے ساتھ۔
خیلی خوش می گزرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا۔
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتا نہیں۔
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں۔
تو داری،
تمہارے پاس ہے۔
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے۔
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے۔
مهم نیست،
ضروری نہیں۔
چه کار میکنی،
تم کیا کر رہے ہو؟
اما،
لیکن۔
راستش،
واقعی۔
کفش،
جوتے۔
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے۔
میخواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں۔
سشنبه،
منگل۔
خیابان،
سڑک۔
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے۔
بیکار،
فارغ۔
اسم،
نام۔
اسمت،
تمہارا نام۔
لیست،
فہرست یا لسٹ۔
تو نوشتی،
تم نے لکھا۔
هنوز،
ابھی تک۔
الان،
ابھی۔
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں۔
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں۔
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے۔ سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے۔
شنیدم تو و سعید به کوه نوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گزرت۔
ہاں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا۔
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم۔
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم۔
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں۔
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں، منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آره، خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم۔
ہاں، ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں۔
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم۔
نہیں، ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے۔
باشد،
اچھا۔ سامعین، ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن
اب بغیر ترجمه کے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما میایی؟ خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم، می توانم بیایم یا نه؟
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار میکنی؟
من میخواهم بخرم. سه‌شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
آره، خوب است. منم سه‌شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت را در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میروم، مینویسم.
باشد.
سامعین آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. منارہ نور.
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے سلسلے وار پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی درس کی کلاس میں جاذبیت کے راز کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کی روش اور طلبہ سے ان کے قریبی روابط کے حوالے سے عرائض پیش کیے تھے، اور عرض کیا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی زاویوں سے تربیت اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کو خود اعتمادی، زہد و تقویٰ اور فروتنی اختیار کرنے اور علمی میدان میں ان کی ترقی و پیش رفت پر زور دیا کرتے تھے. تدریس کی یہ روش امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں جاذبیت اور شاگردوں کی طرز کو یاد رکھنے کی تقویت کا باعث بنی ہے، وہ بھی اس طرح کے علماء اور شاگردوں کے بقول. نجف اشرف میں آپ کی کلاس درس میں طلبہ کی کثیر تعداد شرکت کرتی تھی. ہم نے جیسے اشارہ کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مخاطبین اور طلبہ کی گفتگو سنا کرتے تھے اور مفید تنقید کا خیر مقدم کرتے تھے، اور ایسے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے جو علمی بحث و مباحثے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. آج کے پروگرام میں بھی ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور تدریس و تعلیم کے شعبے میں آپ کی روش اور طریقے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سامعین، درس و تدریس اور تعلیم کے شعبے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم ترین خصوصیت علماء اور بزرگوں کے احترام کی رعایت تھی۔ اپنی نقادانہ شخصیت کے باوجود وہ اس سلسلے میں فرد کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن اس بات کی بھی ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی بزرگ علماء کی بے حرمتی کرے اور کلاس درس میں علمی مباحثوں کے دوران بزرگ علماء کے نظریات کا احترام کرتے تھے، اور بزرگوں کے احترام کو انہوں نے اپنی شخصیت کا حصہ بنا رکھا تھا۔ آیت اللہ امامی کاشانی اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی نسبت خاص احترام کے قائل تھے اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، اور اگر کسی موقع پر فقہ و اصول اور فلسفے میں کسی بزرگ عالم کے نظریات کو مسترد بھی کیا کرتے تھے تو نہایت احترام کا لحاظ رکھتے تھے۔ اس طرح نہیں تھا کہ ایک جملے میں یہ کہہ دیں کہ مثلا وہ نہیں سمجھ پائے یا انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، بلکہ نہایت احترام کے ساتھ کسی مسئلے میں دوسرے کے مقابلے میں اپنی رائے بیان کرتے تھے۔ حجت الاسلام مصطفیٰ زمانی بھی امام کی اس روش کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مرحوم علماء کا ذکر کرتے ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا اضافہ فرماتے تھے۔ جب بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کسی علماء کی کوئی عبارت نقل کیا کرتے تھے تو احترام کا لحاظ رکھتے تھے، اور اگر کسی عالم کی درسی عبارت کو قبول نہیں کرتے تھے تو بھی بہت احترام سے اپنی نظر بیان اور دیگر عالم کے علمی استدلال کو رد کرتے تھے، اور کسی بھی گزشتہ عالم کے نام لینے میں مرحوم کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے یا کبھی رضوان اللہ تعالی علیہ ساتھ میں کہتے تھے۔ حتیٰ ایسی کتابوں کو جس کے بارے میں آپ کی نظر اجتہاد کے لیے قابل استفادہ نہیں ہوتی تھی، اس کتاب کے مصنف کا نام بھی احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے اور اس کے مطالب کو رد کرتے تھے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی ایک اور جاذبیت جس نے طلبہ کی تعلیم کو فروغ دینے میں زبردست اثر ڈالا، پیچیدہ مسائل کو آسان انداز میں بیان کرنا تھا۔ آیت اللہ محمد فاضل لنکرانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آسان فہم اور شیرین بیان تدریس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درس میں امام کا کلام اتنا پیارا اور شیرین ہوا کرتا تھا کہ کسی کو ایک دوسرے سے امام کے درس کے بارے میں دریافت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امام براہ راست اپنے واضح اور شیرین بیان کے ساتھ تمام دقیق مطالب نہایت آسان زبان میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ طلبہ کو دروس کی بہتر وضاحت کرنے کے لیے امام مناسب جملے اور مثالوں کے استعمال کے ساتھ درس کا خلاصہ کیا کرتے تھے تاکہ درس آسان فہم انداز میں بیان ہو۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے، امام کا درس دینے میں عمومی طریقہ یہ تھا کہ پیچیدگیوں سے بچا جائے، اور امام کی کوشش ہوتی تھی کہ دقیق علمی مسائل کو جو عام لوگوں کے اذہان سے دور ہوا کرتے ہیں کو سادہ انداز میں بیان کریں اور مثالوں سے طلبہ کو سمجھائیں۔ یہی چیز طلبہ میں امام کی مقبولیت کا باعث تھی۔ بعض اوقات علمی و فکری امور میں جو عقل و مادے سے بالا تر ہیں، امام آسان مثالوں سے واضح کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درس اور ان کا انداز بیان وسیع مفاہیم کا حامل ہوا کرتا تھا، اور شاید ہی کوئی ہو جو یہ کہے کہ میں نے امام کے درس سے کچھ حاصل نہیں کیا، بشرطے کہ اس میں درس پڑھنے کی استعداد پائی جاتی ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کا پرکشش ہونا طلبہ کی درس سمجھنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث تھا۔ حجت الاسلام سید کمال فقی ایمانی اس بارے میں کہتے ہیں، امام کی درس سمجھانے کی صلاحیت کمال کی تھی، اور یہی امر باعث بنا کہ فاضل طلبہ کی بڑی تعداد امام کے درس میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور سلماس مسجد میں بے پناہ رش ہوا کرتا تھا، اور کبھی اتنا رش ہوتا تھا کہ طلبہ مسجد کی گلی میں بیٹھتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خاموش اور نازک طبیعت کے باوجود درس کی کلاس میں مزاحیہ جملے بھی کہہ دیا کرتے تھے، جس کی بنا پر کلاس قہقہوں سے گونج جاتی تھی، جبکہ آپ بغیر کسی عکس العمل کے خاموش رہتے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر امام ایک فاضل شاگرد کہ جن کا تعلق صوبہ آذربائیجان سے تھا، اپنے نقطہ نظر اور سوال پر زور دے رہا تھا اور امام چاہ رہے تھے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ بالآخر امام نے اس سے ترکی زبان میں کہا کہ یخ یعنی نہیں۔ یہ لفظ سن کر پوری کلاس قہقہے سے گونج اٹھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حاج آغا مصطفیٰ کے علمی مقام کے معترف تھے، انتہائی احترام کے باوجود درس کی کلاس میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات علمی گفتگو میں ان کے ساتھ لطیف اور مزاحیہ جملوں کا تبادلہ کرتے تھے۔ حجت الاسلام سید عبد المجید ایروانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ نجف اشرف میں ایک دن مرحوم حاج آغا مصطفیٰ، جو مجتہد اور بافضیلت علمی شخصیت تھے، نے گفتگو میں ایک روایت میں اشکال کیا۔ امام خمینی نے اس کا جواب دیا، لیکن حاج آغا مصطفیٰ مطمئن نہ ہوئے اور کچھ مزید تفصیل کے ساتھ اپنے اشکال کو دہرایا۔ امام نے ان سے مزاحیہ انداز میں کہا، آغا مصطفیٰ یہ باتیں نہ کرو، لوگ ہنسیں گے ان باتوں پر اور کہیں گے یہ کتنا جاہل ہے۔ حاج آغا مصطفیٰ مرحوم نے بھی باواز بلند کہا، ہنسنے دیں، لوگ کہیں گے کہ آقا کا بیٹا ہے۔ اگر کہیں گے کہ جاہل ہے تو کہا جائے گا کہ آقا کا بیٹا جاہل ہے۔ سامعین، اپنے نظریات بیان کرنے میں خود اعتمادی اور اپنے بزرگوں کے نقطۂ نظر پر تمام تر احترام کے ساتھ تنقید کرنا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی ایک خصوصیت رہی ہے، اور یہی امر آپ کے درسوں کی مقبولیت میں اضافے کا باعث رہا ہے۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام کے درس کی ایک خصوصیت وسعت فکر و نظر تھی، جسے آپ نے اپنے درسوں میں لازم کر رکھا تھا، اور چاہتے نہ چاہتے طلبہ بھی ان کے عادی ہو جاتے تھے۔ یعنی ان کا درس ایسا نہیں تھا کہ کوئی آپ کے ایک جملے کو سننے اور ایک جملے کی تحلیل کرے اور درس ختم۔ آپ درس کے ساتھ مختلف نظریات کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور طلبہ مجبور تھے کہ مطالب کی تحقیق میں مختلف نظریات کا مطالعہ کریں اور اپنے مطلوبہ نتیجے کو حاصل کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علمی جرأت کے ساتھ فقہ کو تقلیدی ہونے سے روکا، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے بزرگ علماء کرام کے تقدس و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی بھی ان کے نظریات و آرا کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا۔ آیت اللہ محمد ہادی معرفت اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں تبدیلی پیدا کی، جو طلبہ اور اساتذہ کے لیے خوش آئند رہی۔ تب تک فقہ میں بزرگوں کے اقوال کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ہم دلیل کے طور پر کہتے تھے کہ یہ نظریہ مرحوم آیت اللہ نائنی کا ہے۔ اس بیان میں نظریے سے زیادہ شخصیت اثر انداز ہوتی تھی۔ درحقیقت یہ مسئلہ باعث بن جاتا تھا کہ فقہ تحقیق کے بجائے تقلیدی صورت اختیار کرے۔ بزرگ علماء کا قول نقل یا بیان کیا جانا دلیل بن جاتا تھا، اور مجھ جیسے طلبہ یہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ بزرگوں کی رائے یا نظریے کے خلاف رائے دے سکیں یا تحقیق کریں۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تبدیلی پیدا کی، یعنی بزرگ علماء کے کلام کے حوالے سے بحث و مباحثے کا دروازہ کھولا اور قدیم روایت کو توڑ ڈالا اور علمی شکوفائی کے لیے راہ ہموار کی۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تحقیقات میں دوسروں کے مطالب میں زیادہ دخیل ہونے سے گریز کیا کرتے تھے، اور دوسروں کی کتابوں اور مطالب کا ایک حد تک مطالعہ کرتے تھے تاکہ اپنی تحقیقات کے ڈھانچے سے باہر نہ نکلیں، اور یہ امر ایک بامقصد محقق کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے اس حوالے سے نقل کیا ہے، امام غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی فکر اور نظریات کتابوں میں لکھی تحریروں تک محدود نہیں رہا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب امام فقہ کی ایک اہم کتاب مقاصب کا درس دیا کرتے تھے، بہت سی کتابیں امام کی خدمت میں لے کر گیا اور عرض کی، ان کتابوں پر ایک نظر ڈال لیں۔ آپ نے فرمایا، ان سب کتابوں کو لے جاؤ، میں خود فکر کروں گا۔ جو اتنی کتابوں کو دیکھے اس کے فکر کرنے کی توانائی ختم ہو جائے گی۔ امام نے بہت سی کتابوں میں سے حاشیہ صدیق اور ایک اور حاشیہ کو چنا اور بقیہ کتابوں کو واپس کر دیا۔ طلبہ کی تعلیم و تربیت اور تدریس میں بانی انقلاب اسلامی کی کامیابی کا ایک اور راز طلبہ کو درس کی خلاصہ نویسی اور طلبہ کو درس کے مطالب کے آسان فہم لکھنے پر تاکید کرنا رہا ہے۔ ایران کے ایک معروف فلسفی ڈاکٹر غلام رضا آوانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام کی کتابوں میں بھی مطالب کو جامع اور مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور امام کسی بھی مطلب کو طویل توضیح دینے سے اجتناب کرتے ہیں۔ امام اپنے تمام اساتذہ کے اقوال کو ایک مسئلے میں ذکر کرتے تھے اور پھر اپنی نظر دیا کرتے تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔